أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایسی عظیم شان ہستی کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، ان کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، ان کے سوگ میں اس فرش پہ بیٹھنا نصیب کیا، جن کا تعلق افضل الانبیاء سے، اول امام، نسل امامت کی بقا، اللہ کی ہدایت کی محوریت، اتنے عناوین ان کی ذات میں جمع ہیں کہ جو تعارف ملائکہ نے کروایا وہی شاید تنہا تعارف ہے. ہم فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنوہا. درود بھیجے گا محمد محمد. خدا نمتار کے نظام میں کوئی چیز اتفاق اور حادثے سے قرار نہیں پاتی. جب خدا نمتار کے نظام میں کوئی چیز اتفاق پہ نہیں ہے، حادثے پہ نہیں ہے، تو یقیناً یہ جو خدا نے رشتے تعلقات قرار دیے ہیں، یہ بھی کسی حادثے اور اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی کم عقلی کی وجہ سے عام انسانوں کے درمیان رشتوں کو سمجھے کہ یہ کسی حادثے کسی اتفاق پہ قرار پائیں، تو جس مقام اور منزلت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ختم الانبیاء کے واسطے سے، امامت کے واسطے سے، قطعاً اس مرحلے میں ایک لحظے کا کوئی تعلق بھی اتفاقی تعلق نہیں ہو پائے گا. اگر حضرت اسماعیل کی والدہ کا مختصر سا تعلق کچھ پتھروں اور کچھ کنکروں سے قرار پائے اور خدا اسے حرم قرار دے دے، اگر کسی نبی کا گزر کسی وادی سے ہو اور وہاں کوئی وحی نازل ہو، خدا اسے وادی مقدس قرار دے دے، تو یہ تعلق جو اللہ کے نبی اور ان کی صاحبزادی کے درمیان ہے، یہ رشتے انسانی رشتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا ہر تعلق ایک نظریہ ہے. خدا کے نبی کسی پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو حجر اسود بنتا ہے, اور اللہ کے نبی اگر کسی بیٹی کے احترام میں سر و پا کھڑے ہو جائیں نہ ایک دفعہ زندگی میں بار بار, اتنا کہ اللہ کے نبی کی عادت اولی قرار پائے کہ جہاں سیدہ طاہرہ تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی راست قامت کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس نبی اور ان کی صاحبزادی کی عظمت پر درود بھیجے, محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد محمد. کوئی تعلق اتفاقی نہیں ہوتا, ہر تعلق ایک نظریے کے تحت ہوتا ہے. وجود کا کوئی کمال ہوتا ہے جو کسی کو نبی سے کوئی تعلق دیتا ہے. اللہ کے نبی کا جو مقام فخر انبیاء افضل الانبیاء ختم نبوت ان کے ذریعے, اور وہ فرمائے کہ فاطمہ ام ابیہا اپنے باپ کے لیے ماں ہے. خود نبی نے ماں کا تعارف کیا کروایا؟ اگر ہم کسی اور کا قول سنتے اور کسی اور نے ماں کا تعارف کروایا ہوتا تو ہمیں دونوں اقوال کو ایک ساتھ سمجھنے میں شاید کوئی دقت ہوتی. یہ نبی تھے جنہوں نے کہا کہ ام ابیہا ہے, اور یہ نبی تھے جنہوں نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تعارف فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا. اب تمام انسانی صفات کو آپ جمع فرمائیے, اور ان صفات کو اگر اس مقدس خاندان کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے تعارف کو اجمالاً حاصل کر پائیں گے. اگر نبی کے اندر ختم رسالت دیکھتے ہیں, کامل ترین پیغام دیکھتے ہیں, انسان کی فضیلت اور عظمت دیکھتے ہیں, تو فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہے. امامت کے اندر شجاعت دیکھتے ہیں, علی مرتضی حیدر کرار دیکھتے ہیں, تو فاطمہ زوجہ امیر المومنین. اگر امام حسن کے اندر سخاوت اور جود و سخا دیکھتے ہیں تو یہ مادر حسن ہیں, اور اگر حسین میں ایثار اور قربانی دیکھتے ہیں تو یہ حسین کی ماں ہے, اور آخر میں اگر صبر دیکھنی ہے اور ایثار دیکھنی ہے اور زینب کو دیکھا ہے تو یہ مادر زینب ہے. تمام انسانی صفات کا اجتماع اس عظیم الشان ہستی کے اندر قرار پایا, اور ایک بار پھر خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے, تیرا بڑا کرم ہے ہماری دنیا کے لیے, ہماری آخرت کے لیے, کہ تُو نے ہمیں سیدہ کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا, ان کے غم میں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت دی. چونکہ نعمتوں میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے قانون جاری فرمایا ہے. خدا نمتال کے نظام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, کوئی چیز اتفاق پہ نہیں ہے, کوئی چیز حادثے پہ نہیں ہے, ہر چیز میں ایک ربط ہے, تسلسل ہے. ہر نعمت کے اوپر خدا کی طرف سے کوئی ذمہ داری قرار پاتی. اگر خدا نمتال نے امت محمدی کو سیدہ طاہرہ کے جیسا وجود مقدس دیا, اس امت کی بھی کوئی ذمہ داری قرار پائی؟ کبھی ذمہ داری ایک فرد کی ہوتی ہے, فرد کی ذمہ داری پر دوسرا فرد ذمہ دار نہیں ہوگا. میری نماز فجر میرے اوپر واجب ہے, آپ اس کے ذمہ دار قرار نہ ہی پائیں گے. اگر میں نماز فجر نہ پڑھوں نعوذ باللہ تعالی, آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کچھ ذمہ داریاں امت کے اوپر قرار پاتی. اگر امت ذمہ داری کو انجام نہیں دے گی, خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. سب کو اس مشکل کے اندر آنا پڑے گا. اس مناسبت سے ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس آزمائش سے ڈرو جس کے اندر صرف متقیوں ظالموں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, متقی بھی اس آزمائش کے اندر آئیں گے. بس اگر ذمہ داری فردی ہے, اس ذمہ داری کا دوسرے فرد سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. لیکن اگر ذمہ داری اجتماعی ہے, معاشرتی ہے, امت ہونے کے ناطے کوئی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری میں سب شریک ہوں گے, اس ذمہ داری کا نتیجہ بھی سب کو بھگتنا پڑے گا. خدا تعالیٰ اگر بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ اس شہر کے اندر داخل ہو اور وہ نہ داخل ہوئے, تو پھر جس مشکل کے اندر قوم بنی اسرائیل کو پڑنا پڑا وہ یتی ہونا فل ارد ار بین سنا, 40 سال تک صحرا کے اندر گھومتے رہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کا حصہ رہے جو صحرا میں گھوم رہی تھی. سب کو اٹھانا پڑے گا. اللہ نے اپنی شریعت کے انجام دینے پہ جب ثواب رکھا ہے تو شریعت کی مخالفت کرنے پہ عقاب بھی رکھا ہے. اگر کوئی امت اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر چلے, خدا نے متعال کے احکامات کی پیروی کرے, خدا نے متعال فرماتا ہے فتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر اہل قریہ ایمان لائیں, تقوی اختیار کریں, تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیں گے. یہ جو زمین و آسمان کی برکتیں ہیں یہ انفرادی عمل کے اوپر نہیں ہیں, اہل قرآن کے اوپر ہیں. امت ہونے کے ناطے, امت ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں امت محمدی کے اوپر قرار پاتی ہیں. اور یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے. آپ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کے بیانات ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام کے اذکار موجود ہیں, ان تمام کو اگر سرسری سے بھی مطالعہ کریں آپ فوراً ایک نتیجے پر پہنچیں گے. ایک خاص حکم ہے جس کا تعلق نبوت اور خاندان نبوت سے. وہ حکم نماز سے ہٹ کر ہے, وہ حکم روزے سے ہٹ کر ہے, وہ حکم حج سے ہٹ کر ہے, وہ امت کی ذمہ داری قرار پاتی ہے. آپ انبیاء کرام کے واقعات کا مطالعہ فرمائیے. خدا نے مطالعہ جب کسی قوم کو سرزنش کرتا ہے تو فرماتا ہے ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی ہے, انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے. نہیں کہا خدا نے مثال, انہوں نے مثال کے طور پر چونکہ ان میں سے چند لوگ نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے تھے یا نماز نہیں پڑھ رہے تھے, میں نے اس وجہ سے ان کو عذاب کیا. خدا نے مثال نے کچھ عذاب اس پہ رکھے, انہوں نے کیوں نبی کی تکذیب کی. اور آپ قرآن کریم کے اندر اس سے بڑھ کر عذاب کا کوئی مورد نہیں پائیں گے. تکذیب انبیاء پر, صبر انبیاء اس تکذیب کے اوپر, اور امت کو عذاب اس پہ کہ اس نے تکذیب کیوں کی. اس میں امت مبتلا ہوتی ہے. جو سانحہ اس امت کے ساتھ پیش آیا ہے, جو حادثہ اس امت کے ساتھ پیش آیا ہے, وہ یہ کہ اس امت نے نبی خدا کے دل کو پارا پارا کیا, نبی خدا کو جھٹلا دیا اس امت نے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ کے حضور, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا نبی کی وفات کے بعد قرآن کریم معاشرے سے ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, قرآن ختم نہیں ہوا تھا. قرآن کے قاری موجود تھے, قرآن کے تلاوت کرنے والے موجود تھے, قرآن کریم کے لکھنے والے موجود تھے, پڑھنے والے موجود تھے. تو کیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, انہوں نے روح قرآن کو پامال کر دیا. جس کے گھر پہ قرآن اترتا تھا اس کو پامال کر دیا. کیوں اللہ کے نبی شہادت سیدہ سے اپنی وفات سے پہلے اور بی بی کی شہادت سے پہلے 6 مہینے تک بی بی کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. معدن الرسالہ, رسالت کی معدن ہے یہاں پر. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے یہ گھر. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انہوں نے قرآن ترک کر دی. جس صاحب زادی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ تو بزعت منی، تمام امت اسلامیہ کے منابع احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی رضا کو ان کی رضا کے اوپر قرار دیا. اب اگر کوئی قوم آ کر جو مرضی رسول ہے، جو مورد احترام رسول ہے، جس کی رضا میں نبی کی رضا ہے، جس کے گھر پہ مختلف الملائکہ کا مقام ہے، اس کے گھر کو پامال کر دے، اب اس قوم کی سزا کیا؟ اللہ تکذیب نبی انجام پائی، جن کا احترام واجب قرار پایا، آئے قربہ ان کے اوپر نازل ہوئی، دسیوں آیات ان کی شان و فضیلت کے اندر نازل ہوئیں، ان کا احترام مخدوش ہوا، ان کا احترام خطرے میں ڈالا گیا. اب جبکہ یہ تکذیب ہوئی، اب جبکہ یہ احترام پامال ہوا، اب قوم سربلندی دیکھنا چاہتی ہے، اب امت سرفرازی دیکھنا چاہتی ہے، اب امت کی اپنے لیے عزتوں کو ڈھونڈنا چاہتی ہے. اور یہ وہ حکم نہیں ہے کہ جو سال دو سال دس سال صدی گزرنے سے تبدیل ہو جانے والا ہے. اللہ کے نبی نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ابد کے لیے حلال، محمد حلال الی یوم القیامہ، جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ ابد کے لیے، تو یہ داغ اس امت کے اوپر باقی رہے گا، یہ ذلتیں اس قوم کے اوپر لکھ دی جائیں گی اس وقت تک جب تک کہ یہ احترام دوبارہ واپس نہ لایا جائے. ہم زمانہ نہیں پلٹا پائیں گے، ہم سیدہ کے گھر کا دفاع نہیں کر پائیں گے پیچھے جا کر. آج کی امت کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی کے اس حکم کو واپس لے کر آنا ہے، اس احترام کو واپس لانا ہے، ہمارے پاس راستہ کیا بچا ہے، ہمارے پاس کون کون سے راستے ایسے بچے ہیں. میں قطعاً پورے یقین کے ساتھ کہوں گا پہلی چیز اوجب الواجبات میں سے اس وقت جو اس معاملے کے اندر اس امت کے اوپر قرار پائے گی وہ یہ کہ کم از کم جنت البقیع کے روضات کو تعمیر کیا گیا. پہلا قدم اس سلسلے کے اندر یہ قرار پائے گا کہ جس روزے میں، جس نشان میں، جس مقام میں بی بی سے نسبت موجود تھی اور اس کو اس بغض اور بے احترامی کے لیے پامال کیا، اس روزے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، سیدہ طاہرہ سلام اللہ کے علیہا کے حضور سروں کو جھکایا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا قدم قرار پائے گا. الحمدللہ رب العالمین زمانہ نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ جو اس نے وعدے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے تھے، جو نبی اور اولاد نبی نے 1400 سال سے وعدے ہم سے کیے، بیان کیے مسلمہ روایات کے اندر، بحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے اس سنہری دور میں ان وعدوں کو گویا ہمارے لیے ممکن ہوتا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا قرار دیا. اگر ہم آج سے 50 سال پہلے ہوتے اور ہم سے کوئی یہ کہتا کہ کوئی طاقت ہے دنیا کے اندر کہ جو ظالموں کو نکیل ڈال سکے. سیدہ طاہرہ کے روضہ اقدس کی پامال کرنے والوں کو اس کی سزا دے سکے. 40 سال پہلے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. حتیٰ چند سال پہلے ہوتا تو ہم خاموش ہو جاتے. بحمد اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے پاکیزہ انسان کے انفاس قدسیہ کے ذریعے سے، پاکیزہ انسانوں کے لہو کے بہنے سے، شہداء کی شہادتوں کے صدقے میں، ایثار کرنے والوں کے ایثار کے صدقے میں پروردگار عالم نے اب وہ طاقت نصیب کی ہے. قسم کھانا شاید شان نہیں ہے، لیکن قسم بھی کھائی جا سکتی ہے کہ واللہ اگر مومنین آج صبح ارادہ کریں کہ شام کو سیدہ کا روضہ تعمیر کرنا ہے تو دنیا کا کوئی ظالم راستہ نہیں روک سکتا. اب دنیا کا کوئی ظالم راستہ نہیں روک سکتا، اب صرف ارادے الہیہ کے منتظر ہیں. الحمدللہ رب العالمین سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کے صدقے میں اب ان کے اتنے نام لینے والے دنیا میں جمع ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ایک دفعہ غیبت کے پردے کو ہٹائے. جس امام کے چاہنے والے ان کی غیبت میں ان کے جد امجد کا پرسہ دینے کے لیے 2 کروڑ اور 3 کروڑ کی تعداد میں کربلا اور نجف کے درمیان جمع ہو سکتے ہیں، ظالموں اگر ان کا 10% بھی تمہاری طرف بڑھ گیا تم خس و خاشاک کی طرف بہہ جاؤ گے، تم میں طاقت نہیں ہے ان کے سامنے. مت للکارو اور اب للکارنے کا وقت بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالی. بس پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کے صدقے میں، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. انشاءاللہ ان کے ظہور مبارک اور اس کے نتیجے میں روضات کی تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کو ناقابل اصلاح، دشمنوں کی ذلت اور خواری کا دن دیکھنا نصیب فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. لطف خدا الحمدللہ رب العالمین اتنے پاکیزہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے. یہاں ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ دور الحمدللہ جیسا کہ نظر آتا ہے وہی دور ہے، عظمتوں کا دور ہے، قربانیوں اور رشادتوں کا دور ہے، جیسا کہ میں نے اور آپ نے شہداء کے خون اور ان کی صلاحیتوں کی پاکیزگی کو ان چند سالوں میں بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب شہداء کا مقام جس درجے کے اوپر ہے ان میں شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ موجود ہیں، ابو مہدی جیسے لوگ موجود ہیں. شہادتوں کی پاکیزگی اور ان کی صلاحیتیں کسی اور مقام کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں. ایک وہ مظلومیت کا دور تھا کہ جب بنت الہدا اور باخر الصدر جیسے لوگ دفن کر دیے جاتے تھے کھلے میدانوں کے اندر، عزیزان محترم، اسی سرزمین عراق کے اندر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بحمد اللہ رب العالمین اب عظمتیں کچھ اور ہیں. نصرت خدا ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے، فتح کبھی کبھی آتی ہے. لگتا ہے جیسے اب فتح کا دور ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب وہ دور لگتا ہے. ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ در سیدہ سے سیکھنا، اس قافلے میں شامل ہونا، امام کی نصرت کے لیے جتنی تیاری اعلی پیمانے کی ممکن ہے اس کو اعلی پیمانے تک پہنچانا. کیوں؟ اب مقابلہ مختصر مقابلہ نہیں ہے، اب مقابلہ معمولی مقابلہ نہیں ہے. ایک زمانے میں شاید مقابلہ یہ تھا کہ کون ہے جو صرف کھڑے ہو کر ایک آواز نکالے. الحمدللہ رب العالمین ندا دینے والے بہت ہیں. ایک وقت شاید یہ معاملہ رہا ہو کہ کون ہے جو روزہ اقدس تک بس پہنچ جائے. الحمدللہ رب العالمین روزہ اقدس تک پہنچنے والے بہت ہیں. اب ان کے درمیان جنگ اور دوڑ ہے کہ کون ہے جو اس کیفیت کو کسی اور پائے تک پہنچائے, کسی اور درجے تک پہنچائے, حسینیت کے پرچم کو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ایک اگلے مرحلے کے اندر لے کر جائے. تو پہلے کوئی شاید صرف یہ دعا کرتا کہ خداوند متعال مجھے واجبات کی ادائیگی قابل بنا. اب آپ شہادتوں کی اور شہیدوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں. اب وہ صرف یہ دعا نہیں کر رہے کہ خدایا ہماری زندگی تیرے دین کے کام آئے, وہ یہ دعا کر رہے ہیں خدایا ہماری موت اور ہمارے جنازے بھی تیرے کام آئے, جنازے بھی تیرے کام آئے. خدا ان دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہو. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے طالب علم ہونے کے ناطے میں کیا سیکھوں, تو میں کہوں گا سب سے پہلی بات اللہ کی بندگی, اللہ کی عبودیت. خدا متعال نے اپنی بندگی, نبی کی پیروی کی شرط اہل قربہ کی مودت قرار دی. اگر کوئی اللہ کا چاہنے والا ہے اسے نبی سے محبت کرنی ہے, کوئی نبی کا چاہنے والا ہے اسے قربہ سے مودت کرنی ہے. اور گویا خدا متعال نے اپنی عبودیت کی شرط اسے قرار دیا, اور عشق اہل بیت اطہار کا انعام خود عبودیت کو قرار دے دیا. اگر کوئی عشق عاشق اہل بیت ہے, کوئی اس گھرانے کے سامنے سر کو جھکانے والا ہے, خدا اند متعال اسے اپنی عبودیت سے نواز دیتا ہے, اپنی بندگی سے نواز دیتا ہے. پہلی شرط یہیں پر ہے. چاہے وہ واجبات کا معاملہ ہو, چاہے وہ خدا اند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے مستحبات کا معاملہ ہو, اگر کوئی اس دوڑ کے اندر جانا چاہتا ہے, اگر کوئی اس معرکے کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہے, اس کو اللہ کی بندگی کی طرف جانا ہے, اللہ کے احکام کی پیروی کی طرف جانا ہوگا. تو اگر کوئی یہاں پر ہو اور کہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور میں خود اپنے لیے تلقین کروں گا, تو مجھے گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ اپنی بندگی کو بڑھانا ہوگا, اور اس بندگی کے جتنے تقاضے ہیں, چاہے وہ جہاد اور معرکے کے ذریعے ہوں, چاہے وہ صبر اور استقامت کے ذریعے سے ہوں, وہ سب کو پورا کرنا ہوگا. اسی میں معنویت شامل ہے. متعدد روایات سیدہ کی عبادات کو بیان کرتی ہیں. شبوں کو گھنٹوں کھڑے رہنا, اللہ کے حضور وہ گریہ و زاری کرنا, خدا نے متعال کے حضور اپنی موت کے اندر تعجیل کو طلب کرنا, نہیں معلوم وہ کیا معاملات تھے, محدثہ کا لقب قرار پایا. تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس گھرانے کی پیروی کرے, اس گھرانے کے سامنے سرخرو ہو, اسے اللہ کی بندگی میں جانا ہوگا. جو بھی یہاں بیٹھا ہے میں اسے دعوت دوں گا, سیدہ کے نام پر بیٹھے ہیں, ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے فرزند کے قلب مظلوم کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں. اپنے آپ سے عہد کریں, اپنی بندگی میں اضافے کے لیے. خدا نہ کرے کوئی نافرمانی زندگی میں ہے تو اس کے ازالے کے لیے, کوئی حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے تو اس کو ازالہ کرے کیا جائے, نعوذ باللہ دلوں میں دوری ہے تو اسے ختم کیا جائے بی بی سیدہ کے نام پر, ان کے قلب مقدس کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے. اور دوسرا مقام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی نصرت ہے. ہم سب جانتے ہیں, مشہور و معروف روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی کچھ مانگنے آتا تھا اور اللہ کے نبی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا تھا تو بلا جھجک عطا فرماتے تھے، اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو اصحاب سے کہتے تھے کہ کیا تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ شخص یہ دیکھ کر ناامید ہونے لگتا تھا کہ نہ نبی کے پاس کچھ ہے نہ اصحاب نبی کے پاس کچھ ہے، تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اب میں تمہیں ایسے دروازے پر بھیجوں گا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں. سیدہ کا دروازہ مرکز عطا ہے، سیدہ کا دروازہ بخشش کی جگہ ہے. عزیزو یہ سیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ان کی سیرت کی پیروی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے مراکز انسانوں کی مدد کے مراکز بنے، بیوی کے نام پر لوگوں کے لیے عطا و بخشش کا سامان ہو اور معاشرے میں فضا ایسی فضا ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو. الحمدللہ رب العالمین بیوی نے بندوبست کیا ہے. کتنے ہی واقعات میرے ذہن میں ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کے، نہ تاریخ کی کتابوں کے نہ دوسرے کسی ملک کے، اس ملک کے اور پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر رہنے والوں کے، جس میں کوئی شخص دین سے کچھ نہیں جانتا تھا، اہل بیت سے کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے بس اتنا سنا کہ کوئی فاطمہ بنت رسول ہے، کوئی ماں جس کو اولاد نہ ہوتی تھی، کوئی مصیبت میں درماندہ تھا، کوئی مشکلات میں مبتلا تھا، اور بس اتنا سنا کہ ایک فاطمہ بنت رسول ہے جس کو نبی چاہتے تھے، اور کھڑا ہوا اور اس فاطمہ کو نام لے لے کر پکارا. الحمدللہ رب العالمین ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں. بار بار کہوں گا اذان محترم، اس کا شکر بجا لانا بہت واجب ہے. تیسری چیز جو بیوی کی ذات سے ہم سب کو اخذ کرنی ہے اور اس پوری دنیا کو سیکھنی ہے، وہ امامت اور امامت کی نصرت. قربانی اور ایثار یہ نہیں ہے کہ میں فالتو وقت میں، جس وقت میں میرے پاس کچھ اور نہ تھا تو میں نے کوئی کام کر ڈالا، یہ قربانی اور ایثار نہیں ہے. قربانی اور ایثار یہ نہیں ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ سب لوگ خود سے تیار ہیں اور میں یہاں پر موجود ہوں، یہ قربانی اور ایثار نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی ادائیگی کہلا سکتی ہے. قربانی اور ایثار یہ ہے کہ میرے لیے کچھ نہ ہو. عام عقل سے دیکھیں تو کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو اور میں احساس کروں کہ مجھے امامت کے لیے کچھ کرنا ہے، اس ناتوانی کے عالم میں، ظاہری قسم پرسی کے عالم میں کہ جب میری توان میں کچھ نہ ہو اس موقع پر میں امامت کے لیے کچھ کر بیٹھوں، یہ دنیا کو سیدہ طاہرہ سے سیکھنا ہوگا. دین کی نصرت کسے کہتے ہیں؟ امامت کی نصرت سے کہتے ہیں. اگر وہ حوادث جو امیر المومنین کی نصرت کے لیے بی بی نے اپنی زندگی میں جاری فرمائے وہ جاری نہ فرماتی تو کوئی ان کے اوپر سرزنش نہیں تھی، کوئی ان کے اوپر ایراد نہیں تھا. اگر پورا معاشرہ ایک ولی برحق کی نصرت سے پیچھے ہٹ گیا ہے، ایک تنہا خاتون کیا کر سکتی ہیں ظاہری طور پر، جو خود اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ معاشرہ امامت کی نصرت میں ذمہ داری انجام نہیں دے رہا ہے، حق غصب ہو چکا ہے، اور اس موقع کے اوپر سیدہ طاہرہ کبھی رات کی تاریکی میں انصار کے گھروں پہ جا رہی ہیں، اور ایک ایک سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ تم نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ سیدہ کا یہ جملہ ہمارے دروازوں تک بھی پہنچتا ہو کہ تم نے امام وقت کا ساتھ کیوں نہیں دیا، میرا فرزند کیوں ابھی تک غیبت میں ہے، تم میں کیا کمی ہے کہ علی کا حق عزب ہو گیا؟ بی بی ان نازک لمحات کے اندر اپنے تمام تر عزت احترام تقدس وقار کے ساتھ ایک ایک دروازے پہ تشریف لے گئیں، ایک ایک سے نصرت کو طلب کیا. مظلومیت کسے کہتے ہیں؟ تکذیب کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، ذرا سا اپنے ذہن میں تصور کیجئے گا، ہم اور آپ میں تو یہ طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو صرف تصور میں لے کر آئے کہ سیدہ اس کے دروازے پر کھڑی ہو، اس کو تکذیب کیا کہیں گے؟ بی بی سارے غم برداشت کرتی رہی امیر المومنین کی نصرت کے لیے، اور پھر جو پیش آیا وہ یہ کہ ایسے درباروں میں گئیں جہاں سب بیٹھے تھے اور وہ مقدرہ کھڑی تھی. تکذیب کسے کہتے ہیں؟ بے احترامی کسے کہتے ہیں؟ پھر مسلمان معاشرے کے سامنے بنت رسول سراپا احتجاج امیر المومنین کی نصرت کے لیے اور اسلامی معاشرہ خاموش. اسلامی معاشرے کو تکذیب رسول کی سزا نہیں ملنی تھی کیا؟ خدا متعالی نے نعمتوں کو چھین لیا، ادراک اور شعور کو بھی چھین لیا، اور وہ مقام پہنچا کہ بنت رسول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا. پہلے یہ مقام تھا کہ بی بی تشریف لاتی تھیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ذرا اپنے ذہن سے سوچئے گا، اگر اللہ کے نبی کسی مجمع کے اندر بیٹھے ہوں، ان کے چاہنے والے اصحاب رسول ان کے درمیان بیٹھے ہوں، مثلاً 40-50-60-70 افراد وہاں بیٹھے ہوں، اور بنت رسول اللہ تشریف لائی ہوں، اور اللہ کے رسول سروپا کھڑے ہو گئے ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ اصحاب کھڑے ہوئے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ اگر یہاں اللہ کے نبی تشریف لائیں تو یہ مجمع کیا بیٹھا رہ جائے گا؟ اگر اللہ کے نبی بیٹھے سے کھڑے ہو جائیں تو کوئی کھڑا ہوگا یا نہ ہو؟ اب ایک لمحے کو سوچنا، ایک سیدہ دربار کے اندر کھڑی بھی تھک رہی ہے. بڑا عجیب معاملہ، نہ صرف کھڑی بھی تھک رہی ہیں بلکہ گریا کر رہی ہیں اور لوگ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ کس کا گریا ہے؟ یہ ان کا گریا ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا، میں اس پہ خوش ہوں جس پہ فاطمہ خوش ہے. اپنی رضا ان کے لیے قرار دی تھی. عزیزو، بڑا عجیب لمحہ تھا. ناتوانی میں امامت کا دفاع کرنا، دین کی نصرت کرنا، یہ بی بی نے ہمیں سکھایا ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ پروردگار عالم نے اس دور کے اندر لاکھوں ایسے قرار دیے ہیں جو اپنی پوری وجود کی گہرائی کے ساتھ سیدہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. بحمد اللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر ایسے سیدہ کے چاہنے والے موجود ہیں اس وقت، اور ان سے ایک ہی درخواست کر رہے ہیں، بی بی ایک موقع اور نصیب کر. ایک دفعہ اپنے فرزند کی تشریف آوری کی اجازت دیں. انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بہت اچھے دور میں خلق کیا عزیزان محترم. ایک ایسا دور تھا کہ جب دشمنان دین نے سیدہ کی صاحبزادی کے روزے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا. ظاہری طور پر کمزوروں کا ایک لشکر ان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے جانیں دیں، قربانیاں دیں، نذرانے دیے اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اب 11 ہجرہ نہیں ہے، اب 11 ہجرہ نہیں ہے. وہ دور نہیں ہے جب تم سیدہ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، اب وہ دور نہیں ہے. اب وہ غربت کا دور نہیں ہے جب تم دروازے پر کھڑے ہو کر سیدہ کو دھمکیاں دے رہے تھے. اب بی بی کے چاہنے والے میدان کے اندر ہیں، اب آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن سلام ہو اس مظلومہ کے اوپر، سلام ہو ان طیبہ و طاہرہ کے اوپر. بس عزیزان محترم، بی بی کے مصائب میں جو شدت ہے وہ یہیں پر ہے کہ انسان پتہ نہیں کر پاتا، طے نہیں کر پاتا کہ کس حد تک بیان جاری کرنا ہے. بس ایک موقع آیا کہ سیدہ طاہرہ نے امامت کی نصرت کا فیصلہ آخری مقام تک پہنچانے کا کیا. جب دشمن دین جمع ہوئے اور امیر المومنین کو گھر سے باہر آنے کے لیے کہا تو پہلی ہستی جو دروازے تک لپکی وہ سیدہ طاہرہ کی تھی. کہا علی سے پہلے میں ہوں، علی سے پہلے میں ہوں. اور عزیزان محترم، بس چند جملوں کے اندر اگر ان سخت مصائب کو بیان کر سکوں اور صرف اشاروں کے اندر، تو بس ایک مرحلہ آیا جب بی بی نے دشمن کے سامنے واضح کیا کہ اس جلتے دروازے کے پیچھے میں ہوں، اور اس لعین نے سب کچھ جاننے کے باوجود دروازے کو دھکا دیا. بس وہ لمحہ آیا کہ اہل بیت اطہار نے جنازوں کے لیے ایک سنت جاری کر دی، اب جنازوں کا پامال ہونا واجب ہو گیا. در و دیوار میں سیدہ کا وجود مقدس ایسا فضا کہ امیر المومنین نے فضا سے کہا، فضا سیدہ کو دام محسن دنیا سے روک دا. ایسے بڑے عجیب لمحات ہیں، جو شہادتیں ہیں، جو قربانیاں سیدہ طاہرہ رسام اللہ علیہ کی ہیں، ان قربانیوں کا بیان ناممکن ہے. لیکن دو جملات میں ایسی جگہوں کے اوپر جان سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے، اور اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوتے ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں قلوب کو تقویت ملے، وہاں پہ دو جملے عرض کرتا ہوں. عارف بزرگ استاد فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ جب سیدہ پہ اور سیدہ کا وجود مقدس اس طرح پامال ہوا تو جو پہلی ندا دی وہ فرمایا، یا مہدی ادرک دی. عزیزو، بس ایک پرسا میں اللہ کے نبی کو دوں اور ایک پرسا اس امام برحق کو دوں جو اپنے مجدہ ماجدہ کی ندا استغاثہ کو ہر روز سنتا ہو اور خدا سے دعا کرتا ہو، خدایا سیدہ اس ضعف کے عالم میں دشمن گھر میں داخل ہو گیا ہے، امیر المومنین کو لے جانے کا ارادہ کیا ہے. عزیزو، ایثار کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں؟ سیدہ اضاف کے عالم میں امیر المومنین اور دشمنوں کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے. بس تازیانے برسنا شروع ہو گئے اور تماچا لگا. اور ایک اور جملے کے مطابق وہ آیت اللہ بہاودینی کہتے ہیں، ایک طرف سے اس ظالم نے تماچا مارا اور دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا. گویا ایک بار پھر سیدہ کا وجود مقدس پامال ہوا. بس وہ موقع آیا, امیر المومنین کے گلے میں رسی بندھی, زمین پہ گھسیٹا گیا اور سیدہ اللہ کے حضور فریاد کنا. سیدہ نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اب قربانیوں کا ایک اور مقام آیا, ایک وقت آیا, اگر ایک جملے میں اور عرض کروں, وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے سیدہ کا لاشا تیار کیا اور امام حسین اپنی ماں کو الوداع کرنے کے لیے آئے. امام تشریف فرما ہوئے, کہا پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے. امیر المومنین سے روایت ہے, منابع تشیعوں میں بھی ہے, منابع تسنن میں بھی ہے, فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ڈھونڈ گئے. حسین سیدہ کی وجود مقدس پر ایک ندائے غیبی آئی, اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. یا الہی, یہ حسین نے ماں کو رخصت کیا, بس ایک لمحہ آئے گا فاطمہ حسین مقتل میں, زینب طلائے ربیعہ کے اوپر ابھی بھی ایک طرف اپنے ذبح ہوئے میں بیٹے کو دیکھے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا, انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, سیدہ طاہرہ کے انتقام لینے والے, ان کے فرزند, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار, ان محبتوں کے صدقے میں خدایا, بی بی سیدہ کے احترام کے صدقے میں ہم سب کو امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو دنیا سے امام کی نصرت کی خواہش کے ساتھ گزر گئے ہیں, ان سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ایک آخری دعا تیرے حضور, تاکہ سیدہ کی اولاد کے سامنے سرخرو ہو سکیں. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, سیدہ طاہرہ کی محبت کا واسطہ, ان آنسوؤں کا واسطہ, ہماری موت نصرت امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.